السلام علیکم. پاکستان میں رات کے 9، بھارت میں 9:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 12 بجے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ایک نیوز شو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں. پہلے اہم خبروں کی سرخیاں. پاکستان
سرحد پر کشیدگی کے باعث کابل میں پاکستان کے سفیر کی وزارت خارجہ طلبی. پاکستان افغانستان کی جانب فائر کرنے میں کبھی پہل نہیں کرتا. پاکستانی وزارت خارجہ کے ترجمان کی وی او اے سے گفتگو. اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق. تفصیلات کچھ دیر بعد.
جنوبی ایشیا.
پاکستانی ہائی کمشنر نے بھارت پاک مذاکرات کے موقع پر علیحدگی پسند کشمیری رہنماؤں کو دہلی بلایا. حکومت کا محتاط رد عمل. میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجم. یہ رپورٹ کچھ دیر بعد.
اور بین الاقوامی خبروں میں، بدھ کے روز ترکی کے مشرقی صوبے سرت میں بم دھماکے سے 8 فوجی ہلاک ہو گئے ہیں. اور استنبول میں پولیس نے دولماباچے محل کے قریب فائرنگ کے بعد 2 افراد کو گرفتار کر لیا ہے. اور بینکاک میں بدھ متوں کی اس عبادت گاہ کو دوبارہ کھول دیا گیا ہے جہاں بم دھماکے میں 22 افراد ہلاک ہو گئے تھے. اور چین کے شمالی ساحلی شہر تیانجن میں گزشتہ ہفتے کیمیکلز ذخیرہ کیے جانے والے گودام میں 2 شدید دھماکوں سے ہلاک ہونے والوں کو خراج پیش کیا گیا ہے. خبریں اب تفصیل کے ساتھ. افغانستان کی خارجہ امور کی وزارت نے پاکستان کے سفیر کو طلب کیا اور سرحدی صوبے کنڑ میں توپ خانے کی شدید فائرنگ پر انتہائی اعتراضات کیے گئے. افغانستان کے نائب وزیر خارجہ نے ایک بیان میں کہا کہ پاکستان کی فوج کی طرف سے ایسے اقدامات دو طرفہ تعلقات پر انتہائی برے اثرات مرتب کر سکتے ہیں. اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ.
افغانستان نے پاکستان کی فورسز کی مبینہ گولہ باری سے اپنے سرحدی محافظوں کی ہلاکت پر کابل میں پاکستانی سفیر کو طلب کر کے احتجاج ریکارڈ کروایا. افغان عہدیداروں کا الزام ہے کہ صوبہ کنڑ میں پاکستانی فورسز کی گولہ باری سے افغانستان بارڈر پولیس کے 8 اہلکار ہلاک ہو گئے. ابتدائی اطلاعات کے مطابق رواں ہفتے کے اوائل میں پاکستانی فوج نے اپنی سرحدی چوکی کے قریب اپنے ایک اہلکار کی لاش ملنے کے بعد صوبہ کنڑ کے ضلع ناڑی میں فائرنگ کا سلسلہ شروع کیا. افغان وزارت خارجہ کے مطابق کابل میں پاکستانی سفیر سید ابرار کو طلب کر کے ان سے گولہ باری کے حالیہ سلسلے پر شدید اعتراض کیا گیا اور کہا گیا کہ اس طرح کا اقدام دو طرفہ تعلقات پر منفی اثرات مرتب کر سکتا ہے. دو طرفہ تعلقات میں تناؤ کی یہ خبریں ایسے وقت سامنے آئیں جب افغانستان بدھ کو اپنا یوم آزادی منا رہا ہے. پاکستانی وزارت خارجہ کے ترجمان قاضی خلیل اللہ نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں اس بات کی تصدیق کی کہ کابل میں پاکستانی سفیر کو طلب کیا گیا، تاہم انہوں نے اس کی مزید تفصیلات نہیں بتائیں. قاضی خلیل اللہ نے پاکستانی فوج کی مبینہ گولہ باری سے افغان اہلکاروں کی ہلاکت سے متعلق خبروں پر براہ راست کوئی بیان دینے سے اجتناب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستانی فورسز اس وقت تک افغانستان کی جانب فائر نہیں کرتی جب تک ان پر کوئی حملہ نہ کیا جائے.
دیکھیں، ہم نے افغانستان کو یہ کنوے کیا ہوا ہے کہ ہماری فورسز جو ہیں وہ دے ڈو ناٹ فائر آن دی افغان سائیڈ انٹل اینڈ انلیس دے آر فائرڈ اپون. وی اونلی فائر، ہماری فورسز صرف اور صرف سیلف ڈیفینس میں فائر کرتی ہیں. یہ ہماری پالیسی ہے اور یہ افغانس کو بھی ہم کنوے کر چکے ہیں.
افغان صدر اشرف غنی کے برسرے اقتدار آنے کے بعد پاکستان اور افغانستان کے تعلقات میں نمایاں بہتری دیکھی گئی، لیکن رواں ماہ کے اوائل میں کابل میں طالبان کے مہلک حملوں کے بعد پہلی مرتبہ صدر اشرف غنی نے اسلام آباد کو براہ راست تنقید کا نشانہ بنایا تھا. پاکستان افغانستان میں مصالحت کی کوششوں میں کردار ادا کرتا رہا ہے اور جولائی میں پہلی مرتبہ پاکستان کی میزبانی میں افغان طالبان اور افغان حکومت کے درمیان مذاکرات ہوئے. امن کی کوششوں کے سلسلے میں مذاکرات کا دوسرا دور بھی پاکستان میں ہی ہونا تھا، لیکن طالبان کے سربراہ ملا عمر کے انتقال کی خبروں کے بعد یہ عمل مؤخر کر دیا گیا. ادھر پاکستان کے سرکاری میڈیا کے مطابق منگل کی شب امریکہ کے وزیر خارجہ جان کیری نے پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف سے ٹیلی فون پر بات کی، جس میں دیگر امور کے علاوہ افغانستان میں امن و مصالحے سے متعلق معاملات پر بھی بات چیت کی گئی. سرکاری میڈیا کے مطابق وزیر اعظم نواز شریف نے کہا کہ ان کا ملک افغانستان میں پائیدار امن کی کوششوں میں خلوص نیت سے کردار ادا کر رہا ہے، جبکہ امریکی وزیر خارجہ نے پاکستان اور افغانستان کے درمیان تعاون کے فروغ پر زور دیا. محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بان کی مون نے بھارت اور پاکستان پر زور دیا ہے کہ وہ انتہائی صبر و تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے سرحدوں کے قریب مقیم شہریوں کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے ہر ممکن اقدامات کریں۔ کشمیر میں لائن آف کنٹرول پر تشدد کے بڑھتے ہوئے واقعات میں کئی جانیں ضائع ہوئی ہیں۔ اسلام آباد سے عشرت سلیم کی رپورٹ۔
اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بان کی مون نے کشمیر کی سرحد پر تشدد کے واقعات میں اضافے پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے طرفین کو صبر و تحمل سے کام لینے کا مشورہ دیا ہے۔ اقوام متحدہ کے پریس آفس سے منگل کو جاری ہونے والے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ بان کی مون نے پاکستان اور بھارت کے درمیان لائن آف کنٹرول پر تشدد میں حالیہ اضافے پر تشویش کا اظہار کیا ہے، جس سے مبینہ طور پر دونوں طرف کافی جانی نقصان ہوا ہے جس میں شہری بھی شامل ہیں۔ بیان میں بان کی مون کی طرف سے پاکستان اور بھارت کی حکومتوں سے تحمل کا مظاہرہ کرنے اور شہریوں کو محفوظ بنانے کے لیے تمام ممکن اقدامات کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ بان کی مون اس سے قبل بھی کئی مرتبہ پاکستان اور بھارت پر زور دے چکے ہیں کہ وہ اپنے اختلافات مذاکرات کے ذریعے حل کریں۔ بھارتی اور پاکستانی حکام کے بیانات کے مطابق گزشتہ چند روز کے دوران متنازع علاقے کشمیر کو دو حصوں میں تقسیم کرنے والی عارضی حد بندی لائن پر فائرنگ اور گولہ باری سے دونوں جانب کم از کم 8 افراد ہلاک جبکہ 14 زخمی ہو گئے ہیں۔ کشمیر میں لائن آف کنٹرول کے علاوہ ورکنگ باؤنڈری پر وقفے وقفے سے فائرنگ اور گولہ باری کا یہ سلسلہ کئی ماہ سے جاری ہے، جس سے دونوں ممالک کے تعلقات میں کشیدگی میں اضافہ ہوا ہے۔ بان کی مون نے اپنے بیان میں پاکستان اور بھارت کے درمیان قومی سلامتی کے مشیروں کی سطح پر 23 اور 24 اگست کو دلی میں مجوزہ مذاکرات کا خیر مقدم کیا ہے۔ پاکستان اور بھارت کے وزرائے اعظم نے روس کے شہر اوفا میں ہونے والی ملاقات میں اس بات پر اتفاق کیا تھا کہ دونوں ملکوں کے قومی سلامتی کے مشیر سرحدی کشیدگی اور دہشت گردی سے جڑے معاملات پر مذاکرات کریں۔ بھارت اپنے ہاں ہونے والی دہشت گردی کے واقعات، خصوصاً ممبئی بم حملوں کا الزام پاکستان میں موجود دہشت گرد تنظیموں پر عائد کرتا رہا ہے، تاہم پاکستان ان الزامات کو مسترد کرتا آیا ہے۔ بھارت نے گزشتہ برس سیکرٹری خارجہ سطح کی مجوزہ ملاقات اس وقت منسوخ کر دی تھی جب اس سے قبل دلی میں پاکستان کے ہائی کمشنر نے کشمیری رہنماؤں سے ملاقات کی تھی۔ وزیر اعظم کے مشیر برائے قومی سلامتی اور خارجہ امور سرتاج عزیز بھی دلی کے دورہ کے موقع پر کشمیری رہنماؤں سے ملاقات کریں گے، تاہم بھارت نے اس ہفتے متوقع ملاقات کو منسوخ کرنے کا کوئی اندیشہ نہیں دیا۔ ملاقات میں دہشت گردی سمیت دیگر معاملات زیر غور آنے کی توقع ہے۔ پاکستان کا یہ موقف رہا ہے کہ مسئلہ کشمیر کو ایجنڈے میں شامل کیے بغیر بھارت سے مذاکرات نہیں ہو سکتے۔ عشرت سلیم، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
بھارت میں پاکستان کے ہائی کمشنر نے سخت موقف رکھنے والے کشمیری علیحدگی پسند لیڈر سید علی شاہ گیلانی اور اعتدال پسند لیڈروں کو دعوت دی ہے کہ وہ پاکستان کے قومی سلامتی اور خارجہ امور کے لیے وزیراعظم کے مشیر سرتاج عزیز سے ملاقات کریں۔ ادھر بھارت نے کہا ہے کہ اگر پاکستان ایسا کرتا ہے تو وہ اس کے لیے مناسب رد عمل کا اظہار کرے گا۔ نئی دہلی سے سہیل انجم کی رپورٹ۔
بھارت میں پاکستانی سفارت خانہ نے اتوار کے روز دونوں ملکوں کے قومی سلامتی کے مشیروں اجیت ڈوبھال اور سرتاج عزیز کے مابین ہونے والے مذاکرات کے موقع پر علیحدگی پسند حریت رہنماؤں کو دہلی مدعو کیا ہے۔ وہ سرتاج عزیز سے بات چیت کریں گے اور رات میں ان کے اعزاز میں منعقد کی جانے والی تقریب میں شرکت کریں گے۔ کشمیری رہنماؤں نے بدھ کے روز کہا کہ پاکستانی ہائی کمشنر نے سرتاج عزیز سے بات چیت کرنے کے لیے انہیں دہلی بلایا ہے۔ سید علی شاہ گیلانی کی قیادت والی حریت کانفرنس کے ترجمان ایاز اکبر نے ایک خبر رسا ایجنسی کو ٹیلی فون پر بتایا کہ ہمیں منگل کی شام کو بذریعہ فون دعوت دی گئی۔ بقول ان کے، پاکستانی ہائی کمشنر چاہتے ہیں کہ سید علی شاہ گیلانی اور ان کی جماعت کے رہنما بھارت سے ہونے والے مذاکرات سے قبل سرتاج عزیز سے ملاقات کریں۔ بتایا جاتا ہے کہ سید گیلانی نے یہ دعوت قبول کر لی ہے۔ بھارت نے اس معاملے پر محتاط ردعمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ اگر یہ ملاقات ہوتی ہے تو وہ مناسب قدم اٹھائے گا۔ خبر رسا ایجنسی پی ٹی آئی نے ذرائع کے حوالے سے کہا کہ حکومت دیکھ رہی ہے کہ کیا ہوتا ہے، وہ مناسب قدم اٹھائے گی۔ بی جے پی لیڈر سید شاہ نواز حسین نے میڈیا سے بات چیت میں کہا کہ مذاکرات دونوں ملکوں کے قومی سلامتی کے مشیروں کے مابین ہونے والے ہیں، دونوں ملکوں کی بات چیت میں کوئی تیسرا فریق نہیں ہے۔
دیکھیے، ہمیں تو یہ سوچنا ہے کہ این ایس اے کا این ایس اے سے بات چیت ہے، ہم چاہ بھارت اور پاکستان کے بیچ میں کوئی تیسرا نہیں ہے۔ بات چیت ہوگی تو بھارت اور پاکستان کے بیچ میں ہی ہوگی، اور ہم کسی تیسرے الگاوادی جہادی مانسکتا کے لوگ से कोई बातचीत ना हम करते हैं ना उनको इस तरह से करना शोभा देता है। अभी तक हमारे पास जानकारी है कि एनएसए लेवल ही टॉक होगी और वही होनी चाहिए।
इत्तेदाल पसंद हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के रहनुमा मीरवाइज उमर फारूक ने कहा कि दोनों मुल्कों के माबेन मुज़ाकरात के अलावा कोई तीसरा रास्ता नहीं है।
मैं समझता हूँ कि इस मामले को हम इशू ना बनाएं कि हमारी मीटिंग बाद में हो रही है या पहले हो रही है। मैं नहीं समझता कि इससे कोई ज्यादा फर्क पड़ने वाला है। असल मामला यह है कि हम किस नीयत से जा रहे हैं और हमारी नीयत यह है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के पास आज के दौर में कोई और चारा नहीं है कि इन्हें बात करनी चाहिए, इन्हें डायलॉग करना चाहिए।
कांग्रेस ने मुज़ाकरात पर सवाल उठाए हैं और कहा है कि वज़ीर आज़म ने मुल्क को ये नहीं बताया कि पाकिस्तानी वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने उफा में उन्हें क्या यकीन दहानी कराई जिसकी वजह से उन्होंने एनएसए सतह के मुज़ाकरात का ऐलान किया। सीनियर लीडर आनंद शर्मा ने कहा कि मुल्क अब भी तारीकी में है। उन्होंने हुकूमत को मशवरा दिया कि वो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस को बकौल उनके गैर जरूरी अहमियत ना दे। याद रहे कि गुज़श्ता साल अगस्त में जब दोनों मुल्कों में खारजा सेक्रेटरी सतह के मुज़ाकरात होने वाले थे और पाकिस्तानी हाई कमिश्नर ने मशवरे के लिए हुर्रियत रहनुमाओं को बुलाया था तो भारत ने बतौर एहतजाज मुज़ाकरात मनसूख कर दिए थे। सुहेल अंजुम, वॉइस ऑफ अमेरिका, नई दिल्ली।
इस्तांबुल में पुलिस ने दुलमबाचे बहल के करीब फायरिंग के बाद दो अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। इस मकबूल सियाहती मकाम पर हमले में किसी के जख्मी होने की इत्तला नहीं मिली। बुध के रोज ही जुनूब मशरकी सूबे सर्त में 8 फौजी हलाक हो गए हैं। इस बम हमले का इल्जाम कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी पर आयद किया जा रहा है जबकि मुल्क को सियासी बहरान का सामना है। अनकरा ने पिछले महीने के आखिर में उसके बाद कुर्द बागी ग्रुप के खिलाफ फौजी कार्रवाई शुरू कर दी थी जब उसके साथ अमन माहदे की उम्मीदें खत्म हो गई थीं। बैंकॉक के मंदिर पर बम धमाके के शुबे में एक गैर मुल्की के वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए हैं। इस हमले में कम से कम 22 अफराद हलाक हो गए थे। कौमी पुलिस के सरबराह ने बुध के रोज कहा कि मुश्तबा हमलावर मुमकिन तौर पर किसी नेटवर्क के लिए काम कर रहा था लेकिन तफ्तीशकार अभी तक उसके इस इकदाम का मुहर्रिक और उसकी कौमियत के बारे में नहीं बता सके हैं। इसी असना में बैंकॉक में बुद्ध मतों की इस इबादतगाह को दोबारा खोल दिया गया जहां बम धमाके हुए थे। तफसीलात वॉइस ऑफ अमेरिका की एक रिपोर्ट में असद हसन की जबानी।
बुद्ध भिक्षुओं ने दुआया तकारीब की क्यादत की जबकि मकामी शहरी धमाके में मारे जाने वाले अफराद को खिराज अकीदत पेश करने के लिए फूलों के गुलदस्तों के साथ शहर की मकबूल एरावन शराइन पर जमा हुए। पीर को थाईलैंड के दारुल हुकूमत में यहां इस शराइन पर होने वाले हमले में कम से कम 120 अफराद जख्मी भी हो गए थे। एक दफ्तरी मुलाजिम सरेंसी कारण कह रहे हैं कि मैं उन लोगों के लिए गमजदा हूँ जिन्हें किसी ऐसी चीज़ की कीमत चुकाना पड़ी जिसमें उनका कोई लेना देना नहीं था और अब किसी और के एजेंडे की वजह से वो वापस आकर अपनी ज़िंदगी नहीं जी सकते। मैं उनके लिए दुखी हूँ, उनके ख़ानदान वालों के लिए और रिश्तेदारों के लिए। सिक्योरिटी कैमरों से मिलने वाली फुटेज में ये देखा जा सकता है कि एक स्याह घुंघरियाले बालों वाला पतला लंबा नौजवान जिसने पीले रंग की शर्ट पहन रखी है एक बैग बेंच के नीचे रखकर आराम से निकल जाता है जिसके कुछ ही देर बाद धमाका हो जाता है। हुकाम का कहना है कि यह शख्स मुमकिन तौर पर बमबार है लेकिन वो इस इम्कान को भी मुस्तरद नहीं करते कि दीगर लोग भी मुलविस हो सकते हैं। किसी ने हमले की जिम्मेदारी ताहल कबूल नहीं की है। यह शराइन उन इलाकों के नज़दीक वाक़ है जहाँ कई बरसों से हुकूमत मुखालिफ सियासी धड़ों का कंट्रोल है। साल 2010 में हुकूमत के मुखालिफिन ने कई हफ्तों के लिए इस इलाके पर कब्जा कर लिया था जब तक कि फौज ने तशद्दुद के जरिए उन्हें पीछे नहीं धकेल दिया। इस कोशिश में मुतअद्दिद अमवात वाक़ हुई थी और कई कारोबारी मराकज को आग लगा दी गई थी। ये इलाके साल 2014 में एक बार फिर हुकूमत के मुखालिफ एक मुख्तलिफ ग्रुप के मुजाहिरीन ने कब्जे में ले लिए थे जिसके बाद यंग लग शिनावत्रा की हुकूमत को जाना पड़ा और आखिरन फौजी बगावत हो गई। गुज़श्ता एक साल से थाईलैंड की फौजी हुकूमत ने मुजाहिरों पर पाबंदी आयद कर रखी है जबकि जमहूरियत को मुअत्तल कर रखा है। फौजी हुकूमत का इसरार है कि मुल्क एक और इंतखाब के लिए भी तैयार नहीं है। असद हसन, वॉइस ऑफ अमेरिका, वाशिंगटन।
चीन के शिमाली साहली शहर तियानजिन में गुज़श्ता हफ्ते केमिकल्स ज़खीरा किए जाने वाले गोदाम में दो शदीद धमाकों से हलाक होने वालों को खराज पेश करने के लिए मंगल के रोज आखिरी रसूमात मुनाकिद की गईं। इन धमाकों में कम से कम 114 अफराद हलाक हो गए थे। रिचर्ड ग्रीन की रिपोर्ट के साथ नीलोफर मुगल।
मंगल के रोज दोहरे बम धमाकों को 7 रोज हो गए जो चीनी रिवायत के मुताबिक मरने वालों को याद करने का एक अहम दिन है। دھماکے کے مقام کے نزدیک ایک سڑک پر مقامی رہائشیوں اور رضاکاروں نے ہلاک شدگان اور ان کے خاندان والوں کے ساتھ اظہار ہمدردی اور احترام کے لیے پھول رکھے۔ اس تقریب کے منتظم مسٹر ما کہتے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ رضاکاروں نے اس تقریب کو خود ترتیب دیا ہے، ہمیں امید ہے کہ وہ یہ دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں پر ہمارے بہت سے دوست آئے ہیں تاکہ آخری بار انہیں یاد کیا جائے اور ہلاک ہونے والے بہن بھائیوں کی مغفرت کی دعا کی جائے۔ سرکاری ٹیلی ویژن سی سی ٹی وی نے اطلاع دی ہے کہ تیاجین کے دیگر مقامات پر بھی مرنے والوں کی یاد میں آخری رسومات منعقد کی گئی ہیں، ان میں دھماکے کی جگہ، عارضی پناہ گاہیں اور رہائشی علاقے شامل ہیں۔ تیاجین میں منگل کے روز بارش ہوئی جس سے بحالی کے کاموں میں مشکل پیش آئی، اور زہریلے کیمیاوی مادوں سے پیدا ہونے والے ممکنہ اثرات کے بارے میں خدشات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ان دھماکوں میں 700 سے زیادہ لوگ زخمی ہوئے ہیں اور 57 افراد کے بارے میں ابھی کوئی معلومات نہیں ہے، جن میں زیادہ تر فائر فائٹر تھے۔ اس گودام میں کئی ہزار ٹن کیمیاوی اشیاء رکھی گئی تھیں، جن میں 700 ٹن سوڈیم سائنائڈ، 800 ٹن امونیم نائٹریٹ اور 500 ٹن پوٹاشیم نائٹریٹ تھا۔ سرکاری میڈیا نے منگل کے روز کہا ہے کہ اس گودام کو چلانے والی کمپنی کے انچارج کے پاس لائسنس تھا جو اس طرح کے خطرناک کیمیاوی اشیاء رکھنے کی اجازت دیتا ہے، لیکن یہ کہ اس نے جون میں یہ لائسنس حاصل کیا۔ منگل کے روز بھی کمیونسٹ پارٹی کی اینٹی کرپشن واچ ڈاگ نے کہا کہ حکام چین میں کاموں کی حفاظتی ایجنسی کے سربراہ کی تحقیقات کر رہے ہیں۔ اس کا کہنا ہے کہ یانگ ڈونگ لیانگ پر قواعد و ضوابط اور قانون کی شدید خلاف ورزی کے شبہات ہیں۔ اس نے مزید تفصیلات یا دھماکوں کی تحقیقات سے متعلق براہ راست تعلق بتانے سے انکار کیا ہے۔ چین کی اعلی استغاثہ نے اس واقعے کی وجوہات کے بارے میں تحقیقات کا آغاز کیا ہے کہ آیا اس کیمیاوی گودام کا مقام گھروں یا مرکزی شاہراہوں کے قریب ہونے کی وجہ سے حفاظتی قوانین کی خلاف ورزی تو نہیں ہوئی۔ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
ڈیموکریٹک ریپبلک آف کانگو میں اقوام متحدہ کے مشن موناسکو کے سربراہ مارٹن کوبلر نے پیر کے روز صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ مشن موناسکو کو ملک سے نکال لیا جانا چاہیے۔ مسٹر کوبلر نے کہا کہ ایتھوپیا ایئر لائنز کی جانب سے مشرقی کانگو میں گوما جانے والی پروازوں کی بحالی کا فیصلہ موناسکو کے انخلا کی جانب ایک خوش آئند قدم ہے۔ گوما سے وائس آف امریکہ کی نک لانگ کی رپورٹ کے ساتھ سعدیہ اسد۔
مسٹر کوبلر نے ایتھیوپیا ایئر لائنز کے ایک جیٹ طیارے سے گوما ایئرپورٹ پر اترنے کے بعد یہ بات کہی۔ ایتھیوپیا ایئر لائنز وہ واحد انٹرنیشنل پرواز ہے جو ڈیموکریٹک ریپبلک آف کانگو یا DRC سے براہ راست گوما جاتی ہے۔ اس فضائی کمپنی نے ابھی صرف 6 ہفتے قبل ایئرپورٹ پر رات کے وقت مسلح افراد کے ایک حملے کے بعد، جسے سیکیورٹی فورسز نے ناکام بنا دیا تھا، گزشتہ ماہ اپنی پروازیں شروع کی تھیں۔ مسٹر کوبلر نے نامہ نگاروں کو بتایا کہ انہیں اس لمحے پر بہت زیادہ فخر محسوس ہو رہا ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ ڈیموکریٹک ریپبلک آف کانگو کی حکومت اور اس کے عطیات دہندگان کا شکریہ ادا کریں۔ انہوں نے کہا کہ یہاں معیشت کو ترقی دینا بہت اہم ہے اور مشرقی کانگو کے لوگوں کو بیرونی دنیا کے ساتھ اس اقتصادی رابطے کی ضرورت ہے۔ گزشتہ 2 سال سے جب سے مسٹر کوبلر نے ڈیموکریٹک ریپبلک آف کانگو میں اقوام متحدہ کے مشن موناسکو کے سربراہ کے طور پر ذمہ داری سنبھالی ہے، گوما اور ارد گرد کے صوبے نے بہت ترقی کی ہے۔ سن 2013 کے وسط میں باغی گروپ M23 نے شہر کے شمال میں واقع پہاڑیوں کا کنٹرول سنبھال لیا تھا اور شہر کی سڑکوں پر مارٹر گولے گر رہے تھے۔ مسٹر کوبلر کی قیادت میں موناسکو نے M23 باغی گروپ کو شکست دینے میں کانگو فوج کی مدد کی اور ملک کے پورے مشرقی علاقے میں سیکیورٹی بہتر بنانے میں ایک کلیدی کردار ادا کیا ہے۔ اب جبکہ دوسرے بحرانوں کی علامات دکھائی دے رہی ہیں، اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل موناسکو کے بتدریج خاتمے پر پریشان ہے۔ کوبلر کہتے ہیں کہ اب ہم حکومت کے ساتھ موناسکو کی واپسی کے بارے میں بات چیت کر رہے ہیں اور اس کا مطلب ہمارے طیاروں کے فلیٹ میں کمی بھی ہے۔ اگر ہمارے پاس متبادل موجود ہے تو ہم موناسکو کی پروازیں کیوں استعمال کریں؟ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اب ملک سے واپس چلے جانا چاہیے اور یہاں یہ براہ راست پروازیں رکھنا اس جانب ایک قدم ہے۔ گوما میں سول سوسائٹی کے گروپس کے ایک ترجمان جینرل مالو نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ کانگو کی فوج خوش قسمت تھی کہ اسے مونسکو کی مدد حاصل ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ گروپس کو اس بارے میں تشویش ہے کہ حالیہ عرصے کے دوران مونسکو اور فوج میں تمام مسلح گروپس کے خلاف مکمل تعاون نہیں رہا، جن میں سے کچھ باغی گروپ ابھی تک ریاستی اتھارٹی کے خلاف مزاحمت کر رہے ہیں۔
یعنی بروی انتر لا مونسکو Et les FARDC, on pense que c'est à cause de ça que peut-être...
مانڈو کہتے ہیں کہ مونسکو اور فوج کے درمیان ایک اختلاف رائے موجود ہے، اور ہمارا خیال ہے کہ یہی وجہ ہے کہ مسٹر کوبلر، جن کی ہم بہت زیادہ عزت کرتے ہیں، اپنے فوجیوں کے انخلا کی بات کر رہے ہیں۔ گزشتہ چند ہفتوں کے دوران فوج اور متعدد مسلح گروپس کے درمیان سخت لڑائی رہی ہے۔ مسٹر مانڈو نے کہا ہے کہ حتیٰ کہ FDLR اور ADF نالو جیسے غیر ملکی مسلح گروپس بھی کانگو کے بہت سے جنگجوؤں پر مشتمل ہیں، اور سول سوسائٹی انہیں اپنے ہتھیار ڈالنے پر آمادہ کرنے میں مدد کر سکتی ہے۔
Moi, je suis d'accord avec le dialogue, le fait que on va prendre les revendications
de ان کا کہنا ہے کہ وہ مذاکرات کی حمایت کرتے ہیں، کیونکہ اس طرح تمام فریقوں کو سنا جا سکتا ہے اور ان کے دعوے مذاکرات کی میز تک لائے جا سکتے ہیں، تاکہ یہ جائزہ لیا جا سکے کہ کانگو میں امن کس طرح بحال ہو سکتا ہے۔ یہ الفاظ تھے گوما میں سول سوسائٹی کے گروپس کے ایک ترجمان جینٹو مانڈو کے۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں سعدیہ اسد۔
پروگرام آپ کی صحت کے ساتھ مدثر امید ہے۔ دنیا بھر میں جو مشروب سب سے زیادہ مقبول ہیں ان میں چائے اور کافی شاید سب سے زیادہ نمایاں ہیں، بلکہ اگر یہ کہیں کہ چائے یا کافی کے بغیر تو ہمارا دن ہی نہیں نکلتا تو کچھ غلط نہ ہوگا۔ چنانچہ اسی طرح ہم ان کے مرکزی جزو یعنی کیفین کے بھی عادی ہو گئے ہیں۔ دنیا بھر میں کیفین سب سے زیادہ استعمال ہونے والا عنصر ہے۔ آپ نے اکثر محسوس کیا ہوگا کہ چائے یا کافی کا ایک کپ پی کر طبیعت میں چستی اور تازگی محسوس ہوتی ہے، اور ایسا کیفین کی بدولت ہوتا ہے۔ آئیے دیکھیں کہ کیفین ہمارے دماغ پر کیا اثر ڈالتی ہے۔ نورا والکوف ایک نیورو سائنٹسٹ ہیں اور نیشنل انسٹیٹیوٹ آن ڈرگ ابیوز کی ڈائریکٹر ہیں۔ انہوں نے اپنا پورا وقت اس تحقیق میں صرف کیا ہے کہ دماغ پر منشیات کا کیا اثر ہوتا ہے۔ حال ہی میں انہوں نے کیفین کو اس فہرست میں شامل کر لیا۔ وہ کہتی ہیں
It makes us feel better, particularly we haven't slept or we've been actually working very late at night. It helps us concentrate.
اس کی وجہ سے ہم بہتر محسوس کرتے ہیں، خاص طور پر اگر ہم سو نہیں پائے یا رات دیر گئے تک کام کرتے رہے ہیں تو اس کی مدد سے ہم اپنے کام پر توجہ دے پاتے ہیں، مگر اس کی وجہ کیا ہے یہ ہم مکمل طور پر نہیں جان پائے۔ اب اس بات کی تہہ تک پہنچنے کے لیے کہ کیفین کی طلب کیوں ہوتی ہے، والکوف نے کچھ رضاکاروں کو کیفین کی گولیاں کھانے کے لیے دیں۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے آپ کافی کے 2-3 کپ پی لیں۔ پھر انہوں نے اور ان کے ساتھ کام کرنے والوں نے ایک PET اسکینر کی مدد سے ان رضاکاروں کے دماغوں کی سرگرمی کا جائزہ لیا۔ دیگر نشاور دواؤں کی طرح کیفین دماغ میں ڈوپامین نامی ایک کیمیکل کی قدرتی سرگرمی کو تیز کرتی ہے۔ مثلا کوکین جیسی منشیات بھی ڈوپامین کی بہت بڑی مقدار جاری کرتی ہیں جو انسان کو عادی بنا دیتی ہے، مگر کیفین کچھ مختلف انداز میں کام کرتی ہے۔ یہ دماغ کے بعض ایسے حصوں کو متحرک کرتی ہے جن پر ڈوپامین کا اثر ہوتا ہے، اور یہ سرگرمی ہمیں چاقو چوبند کر دیتی ہے، مگر اس کا اثر اتنا شدید نہیں ہوتا جتنا کہ کوکین کا یا کسی اور نشہ آور دوا کا۔ والکوف کہتی ہیں
The reality is that caffeine does not produce this compulsive pattern that you see with other drugs.
حقیقت یہ ہے کہ کیفین اس انداز میں اثر نہیں کرتی جیسا کہ آپ دیگر منشیات میں دیکھتے ہیں کہ ان کے تباہ کن اثرات ہوتے ہیں۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ کیفین کا وہ اثر نہیں ہوتا، اور نہ ہی اس کا استعمال ہمیں اس کا بری طرح عادی بناتا ہے۔ چنانچہ اچھی خبر یہ ہے کہ آپ جب چاہیں چائے یا کافی پینا بند کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ ایسا نہ کرنا چاہیں تو بھی کوئی حرج نہیں۔ کافی یا چائے کی پیالی آپ کے دن کا اچھا آغاز اور آپ کی تھکن بھگانے کا باعث بن سکتی ہے۔ تو پھر کیا خیال ہے، کافی یا چائے؟ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
بھارت
میرا دوسرا گھر ہے، یہیں سے شہرت اور عزت ملی۔ راحت فتح علی خان، تفصیلات فکر و فن میں۔
لفظ کتنے تیرے پیروں سے لپٹے ہوں گے، تو نے جب آخری خط میرا ڈلا ہوگا۔ تو نے جب
راحت فتح علی خان نے کہا ہے کہ بھارت ان کا دوسرا گھر ہے، یہاں سے انہیں پیار، شہرت اور عزت ملی ہے۔ البم بیک ٹو لو میں شامل ان کا گانا ضروری تھا بہت مقبول ہوا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ اس کا کریڈٹ مہیش بھٹ کو جاتا ہے، جنہوں نے اپنے فلم ہماری ادھوری کہانی میں اسے شامل کر کے مزید شہرت بخشی۔
تیری آنکھوں کے دریا کا اترنا بھی ضروری تھا، محبت بھی ضروری تھی، بچھڑنا بھی ضروری تھا، ضروری تھا کہ ہم دونوں طواف آرزو کرتے، مگر پھر آرزو کا بکھرنا بھی ضروری تھا۔ تیری
4 سال بعد بھارت پہنچنے کے موقع پر انہوں نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ موسیقی اور کھیل دو ایسے شعبے ہیں جن سے پاکستان اور بھارت کے تعلقات کو مضبوط کیا جا سکتا ہے۔
بتاؤ یاد ہے تم کو وہ جب دل کو چرایا تھا، چرائی چیز کو تم نے خدا کا گھر بنایا تھا، وہ جب
کہتے ہیں کہ اسی خیال کے پیش نظر وہ دوسری اننگز کھیلنے بھارت آئے ہیں۔ راحت کا یہ بھی کہنا تھا کہ موسیقی کی کوئی سرحد نہیں ہوتی۔
مگر اب یاد آتا ہے وہ باتیں تھیں محض باتیں، کہیں باتوں ہی باتوں میں مکرنا بھی ضروری تھا، تیری آنکھوں کے دریا کا اترنا بھی ضروری تھا۔
ایک سوال پر ان کا کہنا تھا کہ ضروری تھا بالی ووڈ میں بہت مقبولیت حاصل کر رہا ہے اور اس کا کریڈٹ مہیش خاندان کو جاتا ہے۔ پوجا بھٹ کی فلم پاپ میں من کی لگن گا کر راحت فتح علی خان نے بالی ووڈ میں اپنے کریئر کا آغاز کیا تھا۔
لگ تم سے من کی لگن، لگن لگ تم سے من کی لگن، لگن لگ تم سے من کی لگن، لگن لگ تم سے من کی لگن، گلی گلی گھومے دل تجھے ڈھونڈے۔
راحت نے اپنے فینس کو خوشخبری دیتے ہوئے بتایا کہ وہ نئے البم پر کام کر رہے ہیں جو رواں سال کے آخر میں ریلیز ہوگا۔
دل کا جانے مانگے تیری خبر۔
اس رپورٹ کی تفصیل کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ وزٹ کیجیے، پتہ ہے urduvoa.com۔ سعدیہ اسد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
وہی ہیں صورتیں اپنی، وہی میں ہوں، وہی تم ہو، مگر کھویا ہوا ہوں میں، مگر تم بھی کہیں گم ہو۔ محبت میں زدا کی تھی سو قابل تھے، سو قابل ہے، ملی ہے منزلیں پھر بھی مقابل تھے، مسافر ہیں تیرے دل کے نکالے ہم، کہاں بھٹ کے کہاں پہنچے، مگر بھٹ کے تو یاد آیا، بھٹکنا بھی ضروری تھا، محبت بھی ضروری تھی، بچھڑنا بھی ضروری تھا۔
تا
تازہ ترین خبروں، خصوصی فیچرز، ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu.
پاکستان میں اس وقت رات کے 9:30، بھارت میں 10، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 12:30 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ. دہشت گردوں کے حملے میں زخمی ہو جانے والے ایم کیو ایم کے سینئر لیڈر رشید گوڈیل کی حالت بدستور تشویشناک بتائی جاتی ہے. ادھر میڈیا رپورٹوں کے مطابق مولانا فضل الرحمان نے وزیراعظم نواز شریف سے ملاقات میں انہیں ایم کیو ایم کے ساتھ اپنی بات چیت کے بارے میں آگاہ کیا ہے. کراچی سے شہزاد حسین کی رپورٹ.
کراچی میں فائرنگ سے زخمی ہونے والے متحدہ قومی موومنٹ کے سینئر رہنما رشید گوڈیل کی حالت اب بھی تشویشناک ہے اور ڈاکٹرز ان کی جان بچانے کی کوششیں کر رہے ہیں. کراچی کے لیاقت نیشنل ہاسپٹل کے ترجمان انجم رضوی نے اس بارے میں میڈیا کو بتایا.
ہر تھوڑی دیر بعد ان کے ایکس ریز بھی ہوتے رہتے ہیں، تھوڑی تھوڑی چینجز جو ہوتی ہیں ان کو بھی ڈاکٹرز سختی سے مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں. تو کل جیسے عرض کیا تھا کہ ان کا پھیپھڑا تو ظاہر متاثر ہوا ہے، اس میں گولی لگی ہے اور اس میں جو زخم ہے ظاہر اس کی بھی میڈیکیشن کی جا رہی ہے، اور جو جو سے اور گلے میں سے گولی نکلی تھی وہ زخم جو ہے اس کی بھی دیکھ بھال کی جا رہی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ان کو وینٹیلیٹر سے باہر آنا ہے. جب تک وہ وینٹیلیٹر پہ ہیں ان کی حالت تشویشناک ہے. اور اگلے جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ کل میں 72 گھنٹے کہہ رہا تھا، آج اگلے 24 گھنٹے بہت کریٹیکل ہیں.
منگل کو موٹر سائیکلوں پر سوار نامعلوم حملہ آوروں نے کراچی کے علاقے بہادر آباد میں رشید گوڈیل کی گاڑی پر فائرنگ کر دی تھی، جس سے وہ شدید زخمی ہو گئے تھے جبکہ ان کا ڈرائیور ہلاک ہو گیا تھا. اس حملے کی تحقیقات جاری ہیں. رشید گوڈیل پر حملے کی خبر اس وقت سامنے آئی تھی جب جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کراچی میں متحدہ قومی موومنٹ کے مرکز 90 پہنچے تھے. 90 پر مولانا فضل الرحمان کا استقبال کیا گیا تھا اور پھر متحدہ قومی موومنٹ کے رہنماؤں اور مولانا فضل الرحمان کے بیچ ایم کیو ایم کے استعفوں پر بات چیت ہوئی تھی. مذاکرات کے بعد متحدہ قومی موومنٹ کے سینئر رہنما ڈاکٹر فاروق ستار اور مولانا فضل الرحمان نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ایم کیو ایم کے استعفوں سے پیدا ہونے والے بحران کو حل کیا جا سکتا ہے اور دونوں جانب سے مثبت رویوں کے ساتھ آئندہ مذاکرات اسلام آباد میں ہوں گے. سرکاری ذرائع ابلاغ کے مطابق مولانا فضل الرحمان نے بدھ کو وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف سے ملاقات کی اور انہیں متحدہ قومی موومنٹ سے ہونے والی بات چیت سے آگاہ کیا. وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف نے رشید گوڈیل کے بیٹے کو فون کر کے رشید گوڈیل کی طبیعت دریافت کی اور متعلقہ حکام کو رشید گوڈیل کو بہترین طبی سہولیات فراہم کرنے کی ہدایت بھی کی. مقامی ذرائع ابلاغ کے مطابق رشید گوڈیل کی تشویشناک حالت کی وجہ سے بدھ کو ایم کیو ایم اور حکومت کے متوقع مذاکرات تاخیر کا شکار ہو گئے ہیں. ایم کیو ایم کے ارکان نے پچھلے دنوں احتجاجاً یہ کہہ کر سینٹ، قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی سے استعفے دے دیے تھے کہ کراچی آپریشن میں ان کی جماعت کو نشانہ بنایا جا رہا ہے اور ان کی شکایات کو کسی بھی پلیٹ فارم پر نہیں سنا جا رہا. وفاقی اور صوبائی حکومت کا موقف ہے کہ متحدہ قومی موومنٹ کو اسمبلیوں میں رہنا چاہیے اور اس کے تحفظات کو دور کرنے کے لیے حکومت نے ایم کیو ایم کے ساتھ مذاکرات کی ذمہ داری مولانا فضل الرحمان کو سونپی تھی. کراچی میں 2013 سے رینجرز اور پولیس کا آپریشن جاری ہے. حکومت کا دعویٰ ہے کہ اس آپریشن سے کراچی کی امن و امان کی صورتحال میں بہت بہتری آئی ہے. متحدہ قومی موومنٹ کا الزام ہے کہ اس آپریشن میں اسے نشانہ بنایا جا رہا ہے، جبکہ ملک کی سیاسی و عسکری قیادت بار بار کہتی رہی ہے کہ یہ آپریشن بلا تفریق تمام دہشت گردوں اور مجرموں کے خلاف ہو رہا ہے اور کسی ایک جماعت یا گروہ کے خلاف نہیں ہو رہا. شہزاد حسین، وائس آف امریکہ، کراچی.
امریکہ کے ایک فوٹوگرافر نے پاکستان میں بچوں کی جبری مشقت کے خلاف ایک تصویری مہم کے آغاز کے ساتھ $2,000,000 کی رقم اکٹھی کی ہے. برینڈن اسٹینٹن نے بچوں کی جبری مشقت کے خلاف کام کرنے والی تنظیم کی کرتا دھرتا سیدہ غلام فاطمہ کے کام کے بارے میں ایک کہانی بھی شائع کی ہے. سیدہ غلام فاطمہ نے وائس آف امریکہ کے لیے ایک انٹرویو میں ان سب عطیہ دینے والوں کا شکریہ ادا کیا ہے جنہوں نے ان کے اس نیک مقصد کے لیے امداد دی. اسلام آباد سے جلیل اختر کی رپورٹ.
پاکستان میں جبری مشقت کا معاملہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے. اور خاص طور پر اینٹوں کے بھٹوں پر کام کرنے والے مزدوروں کی حالت زار سے متعلق خبریں بھی منظر عام پر آتی رہتی ہیں۔ لیکن حال ہی میں سماجی رابطے کی ویب سائٹ فیس بک پر ہیومنز آف نیو یارک بلاگز پر پاکستان میں بھٹا مزدوروں سے متعلق تصاویر اور مضمون شائع ہونے کے بعد نہ صرف یہ معاملہ ایک مرتبہ پھر توجہ کا مرکز بنا بلکہ ایسے مزدوروں کی بہتری کے لیے کام کرنے والی سرگرم کارکن سعیدہ غلام فاطمہ کے کام اور ان کی غیر سرکاری تنظیم کو بین الاقوامی سطح پر پذیرائی مل رہی ہے۔ ہیومنز آف نیو یارک کے خالق برینڈن اسٹینٹن نے اس سال موسم گرما میں پاکستان کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے پاکستان اور عام آدمی کی زندگی کے بارے میں تصاویر بنائیں اور انہیں اپنے بلاگ پر شائع کیا۔ اس سلسلے میں برینڈن اسٹینٹن نے سعیدہ غلام فاطمہ کی زندگی اور ان کے کام کے بارے میں بھی تفصیل اپنے بلاگ میں 15 اگست کو شائع کیں، جن کی اشاعت کے بعد سے اب تک ان کی تنظیم کے لیے تقریباً $20,00,000 کے احتیاط جمع ہو چکے ہیں۔ سعیدہ غلام فاطمہ نے وائس آف امریکہ سے ایک خصوصی گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ برینڈن نے امریکہ سے پاکستان آ کر جبری مشقت کے مسئلے کو اجاگر کیا ہے۔
برینڈن نے جب جا کر خود بھٹا مزدوروں سے بات کی، ان کے حالات دیکھے، ان کو سنا، ان کی مزریز کو دیکھا تو وہ خود ہل گیا اور اس کے دل میں ایک احساس پیدا ہوا، ایک درد پیدا ہوا کہ مجھے کچھ کرنا چاہیے، اور ہم اس کی اس ہمدردی کو، اس سمپتھی کو مزدوروں کے لیے، ان بے بس جو مزدور، پابند مزدوروں کے لیے انہوں نے جو سوچا، جو کیا، ہم سمجھتے اس کو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں۔
پاکستان میں جبری مشقت کرنے والوں کی تعداد کے بارے میں مستند اعداد و شمار تو موجود نہیں ہیں، تاہم سعیدہ غلام فاطمہ کا کہنا ہے کہ غیر سرکاری تنظیم بانڈڈ لیبر لبریشن فرنٹ کے اندازے کے مطابق پاکستان میں 45,00,000 مزدور بھٹوں پر مزدوری کرتے ہیں، جن میں بچے اور خواتین بھی شامل ہیں، اور ان کے بقول ان کی اکثریت مشکل حالات میں کام کر رہی ہے۔ سعیدہ غلام فاطمہ کا کہنا ہے کہ بھٹوں پر کام کرنے والے اکثر مزدوروں کو صاف پانی اور بیت الخلاء کی سہولت میسر نہیں ہے، تاہم ان کی تنظیم پنجاب کے اضلاع پاک پتن اور لاہور میں واقع بھٹا مزدوروں کو یہ سہولتیں فراہم کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ سعیدہ غلام فاطمہ کا کہنا ہے کہ پورے ملک میں 20,000 سے زائد بھٹے ہیں، جن میں سے 10,000 سے زائد پنجاب میں کام کر رہے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ 1990 کی دہائی میں پابند مزدوروں کے حقوق کے تحفظ کے لیے قوانین بننے شروع ہوئے، تاہم بقول سعیدہ غلام فاطمہ یہ ضروری ہے کہ حکومت ان قوانین پر مؤثر عمل درآمد کو یقینی بنائے تاکہ بھٹا مزدوروں کے حقوق کے تحفظ کو یقینی بنایا جا سکے۔ محمد جلیل اختر، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
شام کے آثار قدیمہ کے سربراہ نے بتایا ہے کہ داعش جنگجو نے آثار قدیمہ کے سربراہ کا سر قلم کر دیا ہے۔ مامون عبدالکریم نے کہا کہ 82 سالہ خالد اسد کو قدیم شہر پالمارا میں منگل کے روز قتل کیا گیا۔ وہ پچھلے 50 سال سے اس شہر میں کام کر رہے تھے، جو یونیسکو کے 2,000 سال پرانے کھنڈرات اور عالمی آثار قدیمہ کا مرکز کہلاتا ہے۔ برطانیہ میں قائم شام کے انسانی حقوق کے نگراں گروپ نے خبر دی ہے کہ اسد کو پالمارا کے عوامی چوک میں درجنوں افراد کے سامنے ہلاک کیا گیا۔ داعش جنگجو نے مئی میں پالمارا پر قبضہ کر لیا تھا۔ برطانیہ میں قائم شام کے انسانی حقوق کے نگراں گروپ نے خبر دی ہے کہ اسد کو پالمارا کے عوامی چوک میں درجنوں افسرات کے سامنے ہلاک کیا گیا۔ اور آئیے اب اسلام آباد سے یہ رپورٹ سنتے ہیں۔
پاکستان کی عدالت عظمیٰ نے معدوم ہوتی نسل کے پرندے تلور کے شکار پر پابندی عائد کرتے ہوئے وزارت خارجہ کو غیر ملکی رؤسہ کو اس کے شکار کے اجازت نامے جاری کرنے سے روک دیا ہے۔ بین الاقوامی سطح پر تلور کا شمار ان پرندوں میں ہوتا ہے جن کی نسل تیزی سے ختم ہوتی جا رہی ہے، اور اسی بنا پر اس کا شکار ممنوع ہے۔ ایک اندازے کے مطابق ہر سال تقریباً 5,000 سے 7,000 تلور سائبیریا سے پاکستان کا رخ کرتے ہیں اور یہاں ستمبر کے اوائل سے فروری تک عارضی بسیرا کر کے اپنے آبائی مسکن کی طرف لوٹ جاتے ہیں۔ اس پرندے کا شکار کرنے کے لیے متحدہ عرب امارات، سعودی عرب، کویت اور قطر کے شاہی مہمانوں کے علاوہ عام شخصیات پاکستان کا رخ کرتی رہی ہیں، جنہیں وزارت خارجہ پرندوں کی ایک مخصوص تعداد تک شکار کرنے کا خصوصی اجازت نامہ جاری کرتی ہے۔ اس پرندے کے شکار کے خلاف سپریم کورٹ میں درخواست دائر کی گئی تھی جس کی سماعت چیف جسٹس جواد اس خواجہ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے کی اور بدھ کو اپنا فیصلہ سنایا۔ درخواست گزار کے وکیل راجہ محمد فاروق نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ 18ویں آئینی ترمیم کے بعد وفاقی حکومت شکار کے اجازت نامے جاری کرنے کی مجاز نہیں، لیکن اس کے باوجود یہ اجازت نامے جاری کیے جاتے رہے جو کہ غیر قانونی ہیں، اور اس پرندے کے شکار کی بین الاقوامی سطح پر ممانعت کے ضمن میں بھی یہ درخواست دائر کی گئی۔
سپریم کورٹ آف پاکستان نے ہماری یہ پٹیشن ایکسیپٹ کی اور یہ اس کے احکامات جاری کیے کہ یہ جو پرمٹ جاری کیے تھے یہ غیر قانونی ہے اور ایسے پرمٹ جاری نہ کیے جائیں جن کا اختیار صرف صوبوں کو تھا۔ ان کا موقف یہ تھا کہ نہیں، یہ ولنریبل برڈ ہے، انڈینجرڈ نہیں ہے، تو اس کے اوپر قانون سازی بڑی کلیئر تھی کہ نہیں یہ ولنریبل نہیں ہے، یہ انڈینجرڈ برڈ ہے، اس کی نسل معدوم ہو رہی ہے، اس کی 60% پوری دنیا میں شارٹ فال ہے، انڈیا میں مکمل بین ہے، ہماری لیجسلیشن قانون سازی میں مکمل بین ہے، اور ہمارے ہاں اپنے ملکی قانون میں بھی اس کو انڈینجرڈ ڈکلیئر کیا ہے، اور اس کی جو ایکٹ ہے وہ کہتا ہے کہ تھرو آؤٹ دا ایئر اس کو یہ ریمین پروٹیکٹڈ اینڈ اس کو کوئی ہنٹنگ اس کی نہیں کی جا سکتی۔
انہوں نے بتایا کہ صوبہ خیبر پختونخوا کی حکومت اس پرندے کے شکار پر پہلے ہی پابندی لگا چکی ہے، جبکہ دیگر صوبوں میں غیر ملکی مہمانوں کے لیے اس شکار کے لیے علاقے مخصوص کیے گئے۔ سماعت کے دوران بینچ کا کہنا تھا کہ اس پرندے کا شکار قانون کے مطابق غلط ہے اور پاکستان آنے والے تمام غیر ملکی مہمان بھی اس ملک کے آئین و قانون کا خیال رکھنے کے پابند ہیں۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
امریکہ میں حکمراں جماعت ڈیموکریٹک پارٹی کے ایک اور معروف رکن سینٹ نے کہا ہے کہ وہ ایران کے ساتھ جوہری معاہدے کے خلاف ووٹ دیں گے، جس کے بعد کانگریس سے اس معاہدے کی منظوری مزید غیر یقینی ہو گئی ہے۔ تفصیلات وائس آف امریکہ کے سینٹرل ڈیسک سے رچرڈ گرین کی رپورٹ میں اسد حسن کی زبانی۔
ریاست نیو جرسی سے تعلق رکھنے والے سینیٹر رابرٹ مینینڈز نے منگل کے روز ایک تقریر میں کہا کہ صدر باراک اوباما کا یہ کہنا درست نہیں ہے کہ ایران کے ساتھ معاہدہ تہران کے جوہری پروگرام کو مستقل طور پر روک دے گا۔
In essence, we thought the agreement would be rollback for rollback. You roll back your infrastructure.
لبن باب یہ ہے کہ ہم نے یہ سمجھا کہ یہ معاہدہ رول بیک کے بدلے میں رول بیک ہے، آپ اپنا انفراسٹرکچر رول بیک کر دیں گے اور ہم پابندیاں رول بیک یعنی واپس لے لیں گے، اور آخر میں ہم پابندیاں تو رول بیک کرتے نظر آ رہی ہیں جبکہ ایران نے محض اپنی اہلیت کو محدود کیا ہے، لیکن وہ نہ تو اپنا پروگرام ختم کر رہا ہے اور نہ ہی اسے رول بیک کر رہا ہے۔ ہمیں کیا حاصل ہوا؟ ہمارے پاس ایک الارم بیل ہے کہ ہم یہ دیکھتے رہیں کہ آیا وہ اپنے وعدوں کی خلاف ورزی کرتے ہیں، اور ایک نظام کے جس سے یہ توثیق ہو کہ وہ وعدوں پر عمل درآمد کر رہی ہیں۔ میرے خیال میں یہ چیزیں تہران کے جوہری پروگرام کو منتشر کرنے سے کہیں دور ہیں۔ سینیٹر مینینڈز نے کہا کہ ایران کی اسلامی حکومت نے ماضی میں بھی اپنے جوہری ارادوں سے متعلق وعدوں کی پاسداری نہیں کی۔ نیو یارک سے سینیٹر چک شومر نے بھی، جو کہ ڈیموکریٹس میں رینکنگ کے اعتبار سے تیسرے نمبر پر ہیں، گزشتہ ماہ کہا تھا کہ وہ جوہری معاہدے کے خلاف ووٹ دیں گے۔ صدر باراک اوباما اس عزم کا اظہار کر چکے ہیں کہ اگر ہاؤس اور سینٹ نے آئندہ ماہ معاہدے کے خلاف ووٹ دیا تو وہ اسے ویٹو کر دیں گے۔ یہ واضح نہیں ہے کہ آیا کانگریس کے پاس صدر کے ویٹو کو منسوخ کرنے کے لیے درکار ووٹس ہیں یا نہیں۔ ایران اور 6 عالمی طاقتوں امریکہ، برطانیہ، چین، فرانس، جرمنی اور روس کے درمیان تہران کے جوہری پروگرام پر جو معاہدہ ہوا تھا وہ ایران کو یورینیم افزودگی کو اس کم تر سطح پر لانے کا متقاضی ہے جہاں جوہری ہتھیار نہیں بنائے جا سکتے۔ ساتھ ساتھ اس معاہدے کے تحت ایران کو اپنی فوجی تنصیبات کو بھی بین الاقوامی نگرانوں کے لیے کھولنا ہے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ معاہدے کی تعمیل ہو رہی ہے۔ اس کے بدلے میں عالمی طاقتیں معاہدے کے تحت ان پابندیوں کو ہٹانے کی پابند ہیں جنہوں نے ایران کی معیشت کو مشکلات سے دوچار کر رکھا ہے۔ اس معاہدے کے حامی اسے ایک جاندار معاہدہ خیال کرتے ہیں، جبکہ اسرائیل سمیت اس معاہدے کے مخالفین کا کہنا ہے کہ معاہدہ ایران کو موقع فراہم کرتا ہے کہ وہ بم تیار کر لے، جس سے ان کے بقول ایک دہشت گرد ریاست مزید مستحکم ہو سکتی ہے۔ لیکن جوہری ہتھیاروں پر کنٹرول اور جوہری عدم پھیلاؤ کے ماہرین نے معاہدے کی تائید یہ کہتے ہوئے کی ہے کہ یہ ایک مضبوط اور قابل توثیق معاہدہ ہے۔ واشنگٹن میں قائم آرمز کنٹرول ایسوسی ایشن نے منگل کے روز کہا تھا کہ معاہدے سے بین الاقوامی برادری کے سیکیورٹی کے مفادات میں پیش رفت ہوتی ہے۔ اسد حسن، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
انسانی ہمدردی کی بنیاد پر کاروائیوں کے عالمی دن کے موقع پر بین الاقوامی ادارے ان ہزاروں امدادی کارکنوں کو خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں جو فرائض ادا کرتے ہوئے اپنی جان سے گئے یا زخمی ہوئے۔ جنیوا میں اقوام متحدہ کے یورپی صدر دفاتر سے وائس آف امریکہ کے لیے لیزا شلائن کی رپورٹ کے ساتھ مدثرہ منصر.
اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے سن 2003 میں عراقی دارالحکومت بغداد میں اقوام متحدہ کے ہیڈ کوارٹرز پر دہشت گرد حملے کی یاد میں 19 اگست کو انسانی ہمدردی کی بنیاد پر کی جانے والی کاروائیوں کا عالمی دن قرار دیا تھا. اس مشن کے سربراہ سرجوی اڈا جمیل سمیت اس حملے میں اقوام متحدہ کے عملے کے 22 ارکان ہلاک ہو گئے تھے. جنیوا میں اقوام متحدہ کے سربراہ کے ترجمان احمد فوزی جمیل کے پریس سیکرٹری تھے. وہ دن انہیں آج بھی یاد ہے.
It was the beginning of a downward spiral in terms of UN protection and UN humanitarian work where
یہ اقوام متحدہ میں تحفظ اور اقوام متحدہ کے انسانی ہمدردی کے کام کے لحاظ سے انحطاط کا آغاز تھا جب ہم نے یہ احساس کیا کہ ہم دہشت گردی کا ہدف بن گئے ہیں. تب سے ان امدادی کارکنوں کے خلاف حملے عام ہو گئے ہیں اور ان میں اضافہ ہو گیا ہے جو ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں. عالمی ادارے صحت WHO طبی کارکنوں اور طبی مراکز پر مسلسل حملوں کی جانب توجہ مبذول کروانے کی ایک مہم کا آغاز کر رہا ہے. WHO نے رپورٹ دی ہے کہ سن 2014 میں 32 ممالک میں براہ راست حملوں میں 603 طبی کارکن ہلاک اور 958 زخمی ہوئے. WHO کی ڈپارٹمنٹ آف ایمرجنسی رسک مینجمنٹ اینڈ ہیومنٹیرین ریسپانس میں رابطہ کار روڈی کونکس کہتے ہیں کہ جن علاقوں میں تنازع جاری ہیں وہاں طبی کارکنوں اور طبی تنصیبات پر باقاعدگی اور تسلسل کے ساتھ حملے ہوتے ہیں. ان کے الفاظ
جسٹ ریسنٹلی ان یمن فار ایگزامپل 30 ہاسپٹلز ہیو بین اٹیکڈ 14 ہیلتھ کیئر ورکرز ہیو بین انجرڈ 5 آف دیم ہیو بین کِلڈ.
مثال کے طور پر حال ہی میں یمن میں 30 ہسپتالوں پر حملہ کیا گیا. 14 طبی کارکن زخمی ہوئے, ان میں سے 5 ہلاک ہو چکے ہیں. لیکن ایسا صرف یمن میں نہیں ہے, شام میں, عراق میں, وسطی جمہوریہ افریقہ میں, یوکرین میں, سوڈان میں آج ہسپتالوں پر حملے ہو رہے ہیں اور طبی کارکن اپنے فرائض کی ادائیگی کے لیے اپنی جان خطرے میں ڈالتے ہیں. وہ سہولت بہم پہنچاتے ہیں, لوگوں کو صحت دیتے ہیں. یہ حملے بند ہونے چاہیے. لیکن یہ صرف لڑائی والے علاقے نہیں جہاں طبی کارکنوں کی زندگیاں خطرے میں ہیں. WHO باور کرواتا ہے کہ مغربی افریقہ میں جو 875 طبی کارکن ایبولا سے متاثر ہوئے تھے, ان میں سے نصف موت کا شکار ہو چکے ہیں. اور اس مہلک مرض کے بارے میں لوگوں کو آگہی دینے کی کوشش میں گنی کے دیہاتیوں نے جن متعدد افراد کو ہلاک کر دیا ان میں طبی کارکن بھی شامل تھے. دنیا بھر میں پولیو کے مریضوں میں 99% کمی آ گئی ہے, مگر اس کامیابی کی بڑی قیمت چکانا پڑی ہے. WHO نے بتایا ہے کہ پولیو کے خاتمے کی کوشش میں 100 سے زیادہ طبی کارکنوں پر حملہ کیا گیا. 32 پاکستان میں ننھے بچوں کو اس معذور کر دینے والی بیماری سے بچانے کے لیے پولیو کی ویکسین پلانے کی کوشش میں جان گنوا چکے ہیں. مدثرہ منظر, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
پروگرام لائف ان امریکہ کے ساتھ میں ہوں نیلوفر مغل. سامین, آپ نے مشہور فلم سیریز بیٹ مین دیکھی ہوگی یا ضرور اس کے بارے میں سنا ہوگا, جس میں ایک سپر ہیرو ہمیشہ لوگوں کی مدد کرتا ہے اور برائی سے لڑتا ہے لیکن کبھی مرتا نہیں ہے. لیکن سامین, آج ہم آپ کو ایک حقیقی بیٹ مین کی کہانی سنائیں گے. امریکہ کے مشرقی شہر بالٹی مور میں رہنے والا ایک شخص جو افسانوی ہیرو بیٹ مین کا روپ اپنا کر ہسپتالوں اور خیراتی تقریبات میں ہزاروں بچوں کو محسوس کرتا تھا, کو بین الریاستی ہائی وے میں ایک تیز رفتار گاڑی نے اتوار کی شام ٹکر مار کر ہلاک کر دیا. لیونارڈ رابنسن کی کہانی پیر کی دوپہر امریکہ کی علاقائی خبروں میں سامنے آئی اور شام تک اس 51 سالہ انسان دوست شخص کی کہانی امریکہ اور یورپ اور دیگر علاقوں میں پھیل گئی.
Lenny Robinson, who visited 6 children dressed as Batman. He was killed in a car accident over the weekend. He died when another vehicle hit his Batmobile along I-70 in western Maryland.
پولیس کا کہنا ہے کہ رابنسن پورے لوازمات کے ساتھ بیٹمین کا لباس پہنے مغربی ورجینیا میں ایک میلے میں شرکت کے بعد گھر جا رہے تھے جب ان کی خصوصی بیٹ موبائل کار میں خرابی پیدا ہوئی اور انہوں نے اس کا انجن چیک کرنے کے لیے اسے روکا. وہ اس وقت ہلاک ہو گئے جب وہ اپنی گاڑی کے انجن پر جھکے ہوئے تھے اور ایک گاڑی نے ان کی کار کو ٹکر مار دی۔ میلے کے ایک عہدیدار شیرن سمٹر ڈائر نے ایسوسیٹڈ پریس کو بتایا کہ میلے میں ڈے کیئر سینٹرز اور لائبریری کے دورے کے دوران رابنسن سینکڑوں بچوں سے ملے۔
As a little boy dressed up as Batman, and he and I went to a hospital in Baltimore, and as we're walking through, we knew.
وہ ہمیشہ بچوں کو بتاتے تھے کہ وہ ان کی کتنی قدر کرتے ہیں اور وہ کتنے اچھے ہیں۔ رابنسن 2012 میں اس وقت قومی توجہ کا مرکز بنے جب واشنگٹن کے قریب ایک پولیس افسر نے انہیں لائسنس پلیٹ کی خلاف ورزی کرنے پر روکا تو اس نے دیکھا کہ گاڑی میں سے بیٹ مین نکلا۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ بہت مضحکہ خیز تھا، جس میں پولیس اہلکاروں نے ان کی تصویریں کھینچنے کی درخواست کی۔ رابنسن نے خوشی سے ان کو اجازت دے دی۔ پولیس کی گاڑی کے ڈیش بورڈ پر لگے کیمروں سے بنائی گئی اس واقعے کی ویڈیو انٹرنیٹ پر بے پناہ مقبول ہوئی۔ رابنسن نے 2001 میں اپنے بیٹے کے سب سے پسندیدہ سپر ہیرو کے بہروپ میں ہسپتالوں کے دورے کرنا شروع کیے۔ ان کے والد نے کہا کہ وہ ہسپتالوں، سکولوں اور خیراتی تقریبات میں سالانہ 18 دورے کرتے تھے اور بچوں کو کھلونے اور آٹوگراف دیتے تھے، مگر ساتھ ہی بچوں کو برے رویے سے بھی منع کرتے تھے۔ وہ بالٹیمور میں ایک کامیاب کاروبار کے مالک تھے جسے انہوں نے ایک بڑی کمپنی کو فروخت کر دیا تھا، اور پھر وہ اپنا زیادہ تر وقت اور پیسہ بچوں کے لیے صرف کرتے تھے۔ روزنامہ واشنگٹن پوسٹ کے مطابق وہ سالانہ اپنی ذاتی آمدنی سے $25,000 بچوں کے لیے بیٹ مین سے متعلق تحائف پر خرچ کرتے تھے۔ ان کی ویب سائٹ کے مطابق ان کا مشن بیمار اور دائمی مریض بچوں کو بیٹ مین بن کر تفریح فراہم کرنا اور انہیں یہ بتانا تھا کہ امید ہمیشہ موجود ہوتی ہے، چاہے بیماری کے ساتھ ان کی جنگ کتنی بھی طویل کیوں نہ ہو۔ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ کی اردو نشریات۔
پروگرام ہے سائنس اور ٹیکنالوجی، بہجت حاضر خدمت۔ ٹیکنالوجی کمپنیاں اب موبائل ٹیلی فونز کے لیے زیادہ سے زیادہ اپلیکیشنز تیار کر رہی ہیں، اور مانگ پر یعنی آن ڈیمانڈ ایسی ایسی سہولیات کی پیشکش کی جا رہی ہے جس سے زندگی میں بے حد آسانیاں پیدا ہو رہی ہیں۔ رائڈ یعنی سفر ہی کو لیجیے، اس کے لیے دی جانے والی سہولت سے لے کر گھر بیٹھے ہوئے پیغام وصول کرنے تک ٹیلی فون پر محض ایک اشارے کی دیر ہے، اور ایک بٹن کو چھوتے ہی یہ ساری آسانیاں آپ کے قدموں میں۔ لاس اینجلس ان میں سے ایسی بیشتر کمپنیوں کی آماجگاہ ہے جو مانگ کے مطابق یعنی آن ڈیمانڈ اپلیکیشنز تیار کرتی ہیں۔ الزبتھ لی کی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ یہ ٹیکنالوجی کاروبار اور صارفین کے لیے کتنی اہم ہے۔ سیمول ڈیوس لاس اینجلس آئے تھے تاکہ فلمی صنعت اور شوبیز کی دنیا میں قسمت آزمائی کریں۔ جب وہ اسٹیج پر نہیں ہوتے تو اپنے ٹرک پر موجود ہوتے ہیں۔
I'm really into improv and comedy and acting and whatnot. So whenever I'm not doing that,
میں کامیڈی کرتا ہوں یا پھر کسی بھی نوعیت کا کردار ادا کرتا ہوں، لیکن جب میں یہ کام نہیں کر رہا ہوتا تو پھر میں کچھ ایسا کام کرنا چاہتا ہوں جس سے کچھ اضافی رقم کمائی جا سکے، اور یہ اضافی رقم وہ کماتے ہیں باری ٹرک نام کے ایک کاروبار کے لیے ڈرائیور کا کام کرتے ہوئے۔ یہ موبائل ٹیلی فون پر موجود ایک ایپلیکیشن ہے جو کسی بھی استعمال کرنے والے کو کسی مقامی ڈرائیور یا بڈی کے ساتھ مربوط کر دیتی ہے جس کے پاس اپنا ٹرک ہوتا ہے، اور وہ نقل و حمل کے سلسلے میں صارف کو مدد فراہم کر سکتا ہے۔ اوسطاً ٹرک آدھے گھنٹے سے بھی کم عرصے میں صارف تک پہنچ جاتا ہے۔ بڈی ٹرک کے بانی اور چیف ایگزیکٹو برائن فولی کہتے ہیں کہ جب ہم نے اس کمپنی کی بنیاد رکھی تھی اس وقت سے اس میں 1,000 سے 2,000% تک کا اضافہ ہو گیا ہے۔ بڈی ٹرک موبائل ٹیلی فونز پر استعمال ہونے والی ایپلیکیشن ہے جو آن ڈیمانڈ یعنی مانگ پر سہولت فراہم کرتی ہے۔ ان ایپلیکیشنز کے ذریعے سواری شیئر کرنے سے لے کر کھانے کی فراہمی یا پھر گھروں میں جا کر مساج کی سہولت فراہم کرنا بھی شامل ہے۔ سود ایسی ہی ایک مساج کمپنی ہے جسے 2013 میں قائم کیا گیا، اور اب 12 ماہ سے بھی کم عرصے میں یہ 13 شہروں تک پھیل چکی ہے۔ سوت مساج کمپنی کی بانی اور چیف ایگزیکٹو میرلین کافمن کہتی ہیں کہ میرے خیال میں یہ کسی چیز کے حصول تک رسائی اور اسے ممکن بنانے کی کوشش ہے۔ اوبر جیسی ٹیکسی سروس نے اسی نوعیت کے رجحان کا آغاز کیا تھا اور اب یہ ایک نئی روایت بن چکی ہے۔ مائیکل ہیمن بھی ان افراد میں شامل ہیں جو موبائل ٹیلی فونز پر مانگ کے تحت بنائی گئی ایپلیکیشنز کو استعمال کرتے ہیں، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ آپ کو محض ایک بٹن دبانا ہوتا ہے اور پھر آپ کی ادا کی جانے والی رقم سارا کام کر دیتی ہے۔ آمد و رفت کا معاملہ حل ہو جاتا ہے، فراہمی ممکن ہو جاتی ہے، اور پھر ایک گھنٹے میں یا اس سے بھی کم وقت میں آپ جو چاہیں حاصل کر سکتے ہیں۔ ٹیکنالوجی مینجمنٹ کے ماہر ٹیری کریمر کہتے ہیں کہ عالمی سطح پر اب لوگوں کے پاس کہیں زیادہ اسمارٹ فون موجود ہیں۔ ٹیری کریمر کہتے ہیں کہ اس وقت آن ڈیمانڈ یا پھر مانگ پر بنائی جانے والی ایپلیکیشنز میں انتہائی اضافہ اپنے عروج پر ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ لوگ مختلف سہولتوں کے بارے میں معلومات فراہم کرنے کے لیے زیادہ آمادہ ہیں۔ اگرچہ یہ صنعت اس وقت اپنے ابتدائی مراحل پر ہے، تاہم مانگ پر بنائی جانے والی ایپلیکیشنز کا کاروبار روایتی کاروباری اداروں اور دکانوں کے کام میں رکھنا اندازی کر رہا ہے۔ وہ اس حوالے سے دو نتائج کی پیشگوئی کرتے ہیں۔
There's a clever way to incorporate these offerings into more traditional offerings.
ٹیری کریمر کہتے ہیں کہ ذہانت پر مبنی راستہ تو یہی ہے کہ ان سہولیات کو روایتی سہولیات کے ساتھ ملا دیا جائے، جبکہ دوسرا راستہ تباہی کا ہو سکتا ہے، جس کے نتیجے میں پرانے روایتی سٹور اور کاروبار بالکل ختم ہو سکتے ہیں۔ کاروباری طبقے کا کہنا یہ ہے کہ موبائل ٹیلی فونز پر آن ڈیمانڈ یا مانگ کے تحت بنائی جانے والی ایپلیکیشنز صارفین کے لیے زیادہ انتخاب فراہم کرتی ہیں، اور لوگوں کا وقت بھی بچ جاتا ہے جس کو وہ اپنی مرضی کے مطابق استعمال کر سکتے ہیں۔ بہجت چلانی، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ۔
بنگلہ دیش میں سیکولر نظریات کے حامل بلاگرز کو ہلاک کر دیا گیا۔ یہ مذہبی انتہا پسندی اور تشدد کی کارروائیوں پر تنقید کیا کرتے تھے۔ 7 اگست کو نیلدری چٹوپادھے کو ان کے اپنے گھر کے اندر چھریوں اور کلہاڑیوں سے قتل کر دیا گیا۔ بنگلہ دیش کے ایک اخبار دی ڈیلی اسٹار نے خبر دی ہے کہ انصار الاسلام نامی ایک گروپ نے ای میل کے ذریعے اس قتل کی ذمہ داری قبول کر لی ہے، تاہم بنگلہ دیش کے حکام نے اس دعوے کی تصدیق نہیں کی ہے۔ مسٹر چٹوپادھے نیلوے نیل کے قلمی نام سے بلاگ لکھا کرتے تھے۔ 2015 کے آغاز سے اب تک بنگلہ دیش میں اسی طرح کے 4 بہیمانہ قتل ہو چکے ہیں۔ فروری میں بنگلہ دیشی نژاد امریکی بلاگر اوجیت رائے کو قتل کیا گیا۔ یہ قتل اس وقت کیا گیا جب وہ کتاب میلے میں شرکت کے بعد گھر واپس جا رہے تھے۔ انہوں نے موکٹو مونا یعنی آزاد مفکرین نامی فورم قائم کیا تھا۔ مارچ میں وسیق الرحمان کو ہلاک کیا گیا۔ یہ اوجیت رائے کی حمایت کرتے تھے اور مذہبی انتہا پسندی کی مخالفت کرتے تھے۔ مئی میں ایک اور بلاگرز انانتا بی جویداس کو قتل کیا گیا۔ یہ بھی بلاگر تھے اور اسلامی بنیاد پرستی پر تنقید کرتے تھے۔ یہ موکٹو مونا کے لیے مضامین بھی لکھتے تھے۔ انہیں اس وقت قتل کیا گیا جب وہ بینک میں کام کرنے کے بعد گھر واپس جا رہے تھے۔ مسٹر چٹوپادھے بھی موکٹو مونا کے لیے لکھتے تھے۔ ان کی تحریروں میں عورتوں کے حقوق کی وکالت اور انتہا پسندی کی مذمت کی جاتی تھی۔ بنگلہ دیش بلاگرز اور ایک سرگرم نیٹ ورک کے سربراہ عمران سرکار نے نیشنل پبلک ریڈیو کو ایک انٹرویو دیتے ہوئے مسٹر چٹوپادھے کو مظلوموں کی آواز قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ اسلامی انتہا پسندوں نے مسٹر چٹوپادھے کو اپنی ہٹ لسٹ پر رکھا ہوا تھا۔ امریکی محکمہ خارجہ کا کہنا ہے کہ بنگلہ دیش علمی اور مذہبی مسائل پر آزادانہ مکالمے کی شاندار روایت رکھتا ہے۔ بلاگرز کے بے رحمانہ قتل اس روایت کو تباہ کرنے کی ایک کوشش ہے، اور بنگلہ دیش کے آئین میں موجود آفاقی اصولوں پر حملے کے مترادف ہیں۔ امریکی محکمہ خارجہ نے مسٹر چٹوپادھے کے قتل کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ یہ گھناؤنا عمل اس بات کا متقاضی ہے کہ پرتشدد انتہا پسندی کے خلاف مل جل کر کام کیا جائے۔ اس زہریلے طرز عمل کو مسترد کرنے کے سلسلے میں ہم بنگلہ دیشی عوام کے ساتھ ہیں جو آزادی اظہار کے تحفظ کے لیے کام کر رہے ہیں۔
ساتھ ہی ہمارے اس نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے. اس کے ایڈیٹر تھے اسد نذیر اور پروڈیوسر ویٹو میئر. اور اب سے کچھ دیر بعد پروگرام راؤنڈ ٹیبل پیش کیا جائے گا, جس کے میزبان ہیں شہناز نفیس اور پروڈیوسر انجم ہیرلڈ کل. خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا, اگلا نیوز شو پیش کریں گی ساتھیہ اسد. اللہ حافظ.